أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. سورة سجدہ کی 24 آیت. امامت کا مقام مقام صبر ہے. امامت کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ پروردگار عالم کے حکم سے امام کو امام بنایا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد امام کے ایمان کے بارے میں کہ جن کو پروردگار نے امام بنایا، کانو بے آیاتنا یوقنون. کل کی گفتگو اس حد تک رہی کہ بنیادی طور سے انسان کو مومن کیسے سمجھا جائے، اور انسان کو منافق کیسے سمجھا جائے، انسان کو کافر کیسے سمجھا جائے. اور قرآن مجید کی روح سے اور قرآن مجید کی آیات کے ذریعے یہ بات آپ کے سامنے پیش کی گئی، سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ پروردگار عالم نے اور سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم کو یہ بات یہ سامنے آئی کہ نجاشی کے بارے میں، کہ جو حبشہ کا بادشاہ تھا، کہ جہاں پر مسلمان مکے کی زندگی میں، یعنی ہجرت سے پہلے، رسول خدا کی ہجرت سے پہلے حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی مسلمانوں نے، تو اس میں جناب جعفر طیار میں گفتگو کی تھی، اور وہاں پر پھر نجاشی کے سامنے وہ تمام واقعات ہوئے. جناب جعفر طیار نے سورہ مریم کی آیتیں پڑھ کر سنائی. اور اگر میں یہاں سے جناب جعفر طیار کا جو خطبہ ہے مختصر سا، اس سے امام سجاد کی زندگی کو، یعنی چچا کی زندگی کو بھتیجے سے منسلک، بلکہ دادا لگے ایک لحاظ سے، دادا کے بھائی امام سجاد، امام سجاد کے دادا امیر المومنین، امین المومنین کے بھائی جناب جعفر طیار، تو آپ کو وہ پورا جو واقعہ ہے دربار نجاشی میں، وہ شاید آدھے گھنٹے، 20 منٹ، 1 گھنٹے کا ہو، لیکن بڑا عجیب واقعہ ہے. اچھا، تو وہ امام سجاد کی زندگی سے منسلک تو نہیں کروں گا میں، لیکن مثال دے کر بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ دیکھیے یہ پورا کا پورا گھرانہ اپنی بات کو ایک ہی انداز سے کرتا ہے. اور حتیٰ جناب جعفر طیار کا جو خطبہ ہے نجاشی کے دربار میں، وہ امام حسین کے جو مختصر سے خطبے ہیں لشکر یزید کے سامنے، ان سے اتنا ملتا جلتا ہے کہ بڑی حیرت ہوتی ہے اور تعجب ہوتا ہے انسان کو کہ جناب جعفر طیار کہاں حبشہ، امام حسین علیہ السلام 61 ہجری اور کربلا کا میدان. کل تک کی گفتگو جو آپ کے سامنے ہوئی وہ یہ کہ پروردگار عالم نے منافقین کے بارے میں کہا کہ لا تعلمهم نحن نعلمهم، ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے. اب سوال یہ ہے، یہاں پر میں ایک اور بات کل کہنا چاہ رہا تھا جو مجھے نہیں پتہ پہنچی یا نہیں پہنچی، یا کس حد تک میں نے جو کہی وہ پہنچی، لیکن بہرحال اس بات کو مزید واضح کر دوں. آیت نے کیا کہا؟ لا تعلمهم، حبیب تم نہیں جانتے، نحن نعلمهم، ہم جانتے ہیں. تو یہ تو بات واضح، رسول خدا سے اگر وحی کو سلب کر لیا جائے، اگر نبی کریم پیغمبر نہیں ہوتے تو سارا کا سارا علم خدا کا ہی ہے دیا ہوا، جبرائیل ہی لے کر آتے تھے وہ علم، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب پروردگار عالم نے کہا کہ حبیب تم نہیں جانتے ان منافقین کو، ہم جانتے ہیں، بات واضح، اگلا سوال یہ کہ کیا کبھی بھی حبیب نہیں پہچانے ان منافقین کو؟ ابھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ یہ بات نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، تو کیا آپ صبح تک بھی اس بات کو نہیں پہچان پائیں گے؟ کل تک پرسوں تک اس وقت کی حالت یہ کہ آپ نہیں جانتے، تو پانچ منٹ بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ نہیں بتاؤں گا، وہی کے ذریعے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو اب چلیے اسی سورہ توبہ کی طرف کہ جہاں پر پروردگار نے فرمایا، دیکھو حبیب، لا تصلی علی احد منھم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ. ان منافقین میں سے نا جو پیچھے بیٹھ گئے، رہ گئے، جنگ میں نہیں گئے، ان میں سے کسی کے اوپر نماز میت مت پڑھنا اور نہ ان کی قبر پر جا کر کھڑے ہونا. تو اگر قرآن کی اس آیت کو اس طرح سے مانا جائے کہ نبی کو پتہ ہی نہیں تھا کچھ منافق کون ہے، تو پھر نبی تشخیص کیسے دیں گے کس کی قبر پر دعا کے لیے جاؤں، کس کی قبر پر نہ جاؤں؟ اس کا مطلب یہ کہ نبی کو علم تھا، تبھی تو پروردگار کہہ رہا ہے ولا تصلی علی احد منھم مات ابدا، کبھی مت جانا ان کی قبر پر. وہ رسول جو رحمت للعالمین ہے، اس سے خدا کہہ رہا ہے کہ حبیب ان کی قبر پر بھی مت جانا، یعنی کوئی اس خام خیالی میں نہ رہے کہ ہم امت مصطفیٰ میں ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، رسول رحمت للعالمین ہے، شفاعت تو ہو جائے گی. جو دنیا میں خدا جس کو منع کرے کہ ان کی قبر پر بھی مت جانا، تو قیامت میں آپ کو شفاعت ملے گی کیسے؟ لہذا کلمہ پڑھنا صرف معیار نہیں ہے. معیار کیا ہے؟ اذا نصر اللہ و رسول، اگر آپ مخلص ہیں، خلوص کے ساتھ ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. تو کل کی بات مزید آگے بڑھ گئی اور واضح ہو گئی کہ کیا عرض کیا میں نے آپ کے سامنے. ابھی یہ عرض کیا جو میں نے کل کی بات تھی اس کا خلاصہ، اور خداوند تبارک و تعالی نے کیا فرمایا، لا تصلی علی احد منھم مات ابدا، ان میں کسی کے اوپر بھی جا کے نماز کبھی مت پڑھنا. ولا تقم علی قبرہ، اچھا نماز نہیں پڑھی، چلے ٹھیک ہے، ایک بڑا مثبت نقطہ آ جاتا ہمارے مردے پہ، رسول اللہ نے نماز پڑھی. بھائی قبر پر تو آپ قبرستان میں ہر ایک کی جاتے ہیں نا، یہ نہیں کہا صرف کہ لا تصلی علی احد منھم مات ابدا، نماز مت پڑھنا ان کے اوپر. فرمایا ولا تقم علی قبرہ، ان کی قبر پر کھڑے بھی مت ہونا جا کر، یعنی ان کے وجود سے پروردگار کو اتنی نفرت ہے کہ اپنے حبیب کو کہہ رہا قبر کے نزدیک بھی مت جانا. پروردگار مر گیا، مر گیا، مردہ ہے، اب بیچارہ اس کی قبر پر چلا جاؤں گھر والوں کا آسرا ہو جائے گا؟ نہیں، جس کے دل میں نفاق ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خلوص نہیں ہے، وہ اس لائق بھی نہیں ہے کہ اس کی قبر پر جا کر کھڑے ہو. تو اب بات یہ کہاں تک آئی؟ میں کہنا کیا چاہ رہا تھا، میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ نے قرآن میں اپنے حبیب کو ایک آیت میں کہا نہیں بتا رہے، پھر پتہ لگ گیا، تبھی تو حبیب فلاں کی قبر پہ جائیں گے، فلاں کی قبر پہ نہیں جائیں گے، اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، اس کی نہیں پڑھائیں گے. لیکن ایک بات سامنے آ گئی کہ آپ معیار یہ مت رکھیے کہ جو بھی رسول خدا کو جس نے چہرہ انور کی زیارت کی اور کلمہ پڑھ لیا وہ سب کے سب نیک لوگ ہو گئے. قرآن آپ کی اس فکر کا مخالف ہے. ہم جانتے ہیں، تم نہیں جانتے. پھر قرآن نے جب کہا کہ قبر پہ کھڑے مت ہونا، نام نہیں لیا. اور میں آپ کو مزید بتاؤں، دو صحابی ایسے ہیں جو بالکل مختلف صحابی ہیں، ان صحابیوں جیسا کوئی صحابی نہیں ہے. دو صحابی، ایک ابو ذر غفاری اور دوسرے حذیفہ یمانی. ابو ذر غفاری میں کیا خصوصیت ہے؟ نبی کریم نے کہا کہ ما ازلت الغبرا واقلت الخزرا، آسمان نے سایہ نہیں ڈالا، زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا، اصدق اللہجۃ من نبی ذر. ابو ذر غفاری سے زیادہ سچے انسان کا. دوسرے حذیفہ یمانی، حذیفہ یمانی جو منافقین کی فہرست تھی، رسول خدا نے وہ حذیفہ یمانی کو بتائی تھی، کسی صحابی کو نہیں بتائی سوائے حذیفہ یمانی کے. لہذا اکابر صحابہ جب مدینہ میں کوئی مرتا تھا رسول خدا کے بعد، تو کہتے تھے حذیفہ کو بلاؤ. اس کا نام ان میں شامل تھا کہ نہیں تھا؟ اس کا مطلب ہے اکابر صحابہ کو بھی نہیں پتا تھا کہ کون منافق ہے کون نہیں ہے. جب اکابر صحابہ کو نہیں پتا، تو آپ جو صحابہ کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے، آپ کیسے دعویٰ کر رہے ہیں؟ تو دعویٰ مت کی، یہ بات مت کہیے نا، جس نے رسول کے چہرے انور کی زیارت کی اور جس نے چہرے کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا وہ سب کے سب نیک. قرآن ٹکرا رہا ہے آپ کی اس فکر سے. آپ قرآن کی توہین کر رہے ہیں، آپ صحابہ کی توہین کر رہے ہیں، آپ نبی کریم کی سیرت کی توہین کر رہے ہیں. خدا تو کہہ رہا ہے نبی سے کہ نبی ان پہ نماز بھی مت پڑھنا، ان کی قبر پر بھی مت جانا. اس کا مطلب ہے کہ نبی کو بتا دیا تھا. اور یہاں تک کی بات اگر یہ واضح ہو گئی، تو اکابر صحابہ جب پوچھ رہے ہیں کہ حذیفہ یہ تو بتاؤ، اور اکابر صحابہ جب یہ پوچھ رہے ہیں حذیفہ ہمارا نام تو نہیں تھا ان میں، ہمارا نام تو نہیں تھا ان میں، یعنی کسی کو نہیں پتا، یہ نبی کریم کو پتا ہے مرنے کے بعد راز فاش ہوگا جس کی قبر پہ جائیں یا نہ جائیں. استدلال اس سے کہیں آگے تک کے ہیں اسی آیت کے حوالے سے. یہ آیت اس کا جو شیرین رس اور شہد نکل رہا ہے نا اس آیت سے وہ اتنی جلدی ختم ہونے والا نہیں ہے. لیکن میں آپ کے ذہنوں کو تھکانا بھی نہیں چاہتا, بات کو آگے بڑھائیں. کل کی گفتگو کیا ہوئی نجاشی کے بارے میں, آیت دوبارہ دہرا دوں. اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ایک ایک لفظ پر غور کیجئے گا, بڑی خوبصورت آیت ہے. پروردگار, کل یہ بات ہو چکی, مزید اس کو آگے بڑھاؤں. پروردگار, ہم اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جب وہ سنتے ہیں جو رسول پر نازل ہوا, یعنی یہ سن رہے ہیں, فرض کیجئے, انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر, ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں یہ حق ہے. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ قلب میں کتنی پاکیزگی ہونی چاہیے کہ جو آیات قرآن کو سن کر سمجھ جائے یہ حق ہے. ترا اعینہم, تم ان کی آنکھوں کو دیکھو, تفیض من الدمع, آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں, مما عرفوا من الحق یقولون, یہ جو حق کو پہچانتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. لہذا اس کے بعد پھر یہ کیا کہتے ہیں, پروردگار یقولون ربنا آمنا, پروردگار ہم ایمان لے آئے, فاکتبنا مع الشاہدین, ہمیں گواہوں کے ساتھ لکھ دے. مومنین میں سے نہیں لکھے, کل یہ بات ہوئی, مومنین میں سے نہیں لکھے. کیوں نہیں لکھے؟ کل کی بات اشارتاً میں نے کہی, لیکن نوجوان بھی آتے ہیں بچے, تو اب میں مزید اچھی طرح سے اس کو کھول کے رکھ دوں آپ کے سامنے. فاکتبنا مع الشاہدین, ہمیں گواہی دینے والوں میں سے لکھ دے. مع, ان کے ساتھ, ان میں سے نہیں, ان کے ساتھ. ایک ہے من الشاہدین, ایک ہے مع الشاہدین. من الشاہدین اور مع الشاہدین, اتنا کو فرق آپ ظاہر سی بات ہے کہ عام اردو میں سمجھ میں نہیں آئے گا, لیکن لطافت کلام ہے, خوبصورتی ہے آیت کی. مع الشاہدین, ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ رکھ دے. اچھا, گواہی دینے والوں کے ساتھ کیوں رکھے؟ کون سی گواہی دینے والوں کے ساتھ؟ کل کی آیت آپ کے سامنے سورہ منافقین کی. حبیب دیکھو, اذا جاءک المنافقون, جب منافقین تمہارے پاس آئیں اور یہ کہیں کہ نشہد انک لرسول اللہ, آپ اللہ کے رسول ہیں, ہم گواہی دیتے ہیں, واللہ یعلم انک لرسول, اور خدا جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, اور پروردگار گواہی دیتا ہے, واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, اور خدا گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں. اب توجہ کیجئے گا, دو گواہیاں ہیں اس آیت میں. ایک گواہی تو منافقین کی, خدا کہہ رہا ہے کہ منافق گواہی دے رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, اور خدا جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, لیکن خدا گواہی دے رہا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں. اب دو گواہیاں آ گئی, منافق گواہی دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, اللہ گواہی دے منافق جھوٹے ہیں. تو تم کس کی گواہی کے ساتھ ان کی گواہی کو رکھو گے؟ دو گواہیاں آئیں نا, قرآن یشہد گواہی دیتے ہیں, تو کس کی گواہی کے ساتھ؟ گواہی کے ساتھ کس کی؟ پروردگار کی گواہی کے ساتھ رکھا جائے گا. اور کس کی گواہی کے ساتھ رکھا جائے گا؟ وہ تمام لوگ, وہ تمام ہستیاں کہ جو رسول خدا کے ساتھ, جنہوں نے سچی گواہی دی, یعنی پروردگار عالم سچائی اور جھوٹ کا, سچائی اور بہتان کا جو فرق رکھ رہا ہے وہ اس میں نہیں رکھ رہا قرآن مجید کہ آپ نے رسول کی صورت مبارک دیکھی یا نہیں دیکھی, آپ نے صورت دیکھ کے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا, آپ مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے, بلکہ معیار یہ ہو گیا کہ حتیٰ وہ لوگ کہ جنہوں نے رسول خدا کے چہرے انور کو نہیں دیکھا, جو مدینہ میں نہیں آئے, جیسے نجاشی, جیسے جناب اویس قرنی, اگر یہ اس منزل پر ہیں, نصح للہ و رسول, اگر یہ حق کو پہچان لیتے ہیں, خالص طریقے سے مان لیتے ہیں, تو اب پروردگار ان کی فضیلت اتنی بلندی پہ جا کے بیان کر رہا ہے کہ ان کی زبان سے کہہ رہا ہے کہ رب پروردگار ہم ایمان لے آئے, اور پھر ان کی زبان سے کہہ رہا ہے کہ ہم کو گواہوں میں سے رکھ. اب قرآن میں دیکھیے, جہاں جہاں پر بھی پروردگار نے جس کی گواہی کو معتبر جانا ہے, نیک جانا ہے, خوبصورت جانا ہے, ان کی گواہی کے ساتھ, ان گواہوں کے ساتھ اس کو رکھا جائے گا. تو اب آپ کی سمجھ میں آ گیا, اگر معیار یہ کہ نصح للہ و رسول ہی, اگر آپ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے, تو پھر آپ زمانے کے فاصلے کو چاک کر کے, چیر کے اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں جہاں اللہ اور اس کا رسول موجود ہے. اس بات کو مزید آگے بڑھاؤں کہ معیار پروردگار عالم قرآن سورہ مجادلہ کی تقریباً کیا بلکہ آخری آیت کہ حبیب لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر, حبیب تم کبھی کسی ایسے لوگوں کو نہیں پاؤ گے, یعنی آسان الفاظ میں کوئی ایسا نہیں ملے گا تم کہ جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو, لیکن ان سے بھی محبت رکھتا ہو جو اللہ اور اس کے رسول کو غضبناک کریں. تو ایمان کا معیار کیا ہوا؟ رسول خدا کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے اس کی قبر پر مت جانا، رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، رسول کے ساتھ مدینے میں رہ رہا ہے، السلام علیکم یا رسول اللہ کہہ کے سلام کر رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے اس کی قبر پر مت جانا، اس پر نماز مت پڑھنا، لیکن کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ کہ ان کا ایمان سچا ہے خدا پر اور قیامت پر، ان کا ایمان سچا ہے رسالت پر. بات آ گئی دل کی، بات آ گئی قلب کی، بات آ گئی روح کی. یعنی حبیب دیکھو، لا تجد قوما، تم کبھی کسی ایسے کو نہیں پاؤ گے، کوئی ایسا انسان تمہیں نہیں ملے گا جو قیامت پر اور اللہ پر ایمان رکھتا ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دشمنوں سے محبت کرے. تو آپ کی بات سمجھ میں آ گئی، پروردگار یہاں پر قیامت پر ایمان، اللہ پر ایمان کے معیار کو یہ نہیں بنا رہا کہ کون کتنی نمازیں پڑھتا ہے، کون کتنے درود بھیجتا ہے، کون کس انداز سے رسول خدا کو سلام کرتا ہے، کون حج کتنے کرتا ہے، بلکہ کہہ رہا ہے، فرما رہا ہے پروردگار کہ اگر ان کے دلوں میں اس کی مودت اور محبت ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کی ہے، تو نہ یہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں نہ قیامت پر ایمان رکھتے ہیں. یعنی بنیاد ہر چیز کی کیا ہوئی؟ دل ہوئی. اذا نصحوا للہ، سورہ توبہ میں فرمایا جب ان کا دل خالص ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں، جن کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. یعنی آپ کے دل میں محبت اور مودت کس کی ہے، آپ کا دل کس کے لیے تڑپتا ہے؟ اگر آپ اس مرحلے پر ہیں تو پروردگار نے فرمایا کہ ہاں، اگر یہ ان سے مودت نہیں رکھتے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتے، معیار کیا ہو گیا؟ بات واضح ہو رہی ہے آپ کے سامنے، معیار کیا ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے مودت، یہ جمع نہیں ہو سکتے قیامت پر ایمان اور اللہ پر ایمان کے ساتھ. قیامت اور اللہ پر ایمان کب آئے گا؟ کہ جب آپ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے نفرت کرنا شروع کر دیں، محبت کو نکال دیں. تو لاکھ کہتے رہے ہیں اب آپ کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول کو بھی مانتے ہیں، لیکن کربلا میں چھوڑ دیجئے بس اس بات کو، پر ٹھیک ہے ہو گئی بات، آپ کو طے کرنا پڑے گا. کربلا کو آپ دیکھ کر گزر نہیں سکتے آگے، کیونکہ کربلا امتحان ہے رسول خدا کی مودت اور محبت کا. اسی وجہ سے جناب زینب، امام سجاد، امام حسین، ان تینوں ہستیوں نے مسلسل جو کربلا میں خطبے دیے، خانواد نبوت کے ساتھ اپنے تعلق کو ثابت کیا، اہل بیت کے ساتھ اپنے تعلق کو ثابت کیا، قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو ثابت کیا، آیت تطہیر کے ساتھ اپنے تعلق کو ثابت کیا. یعنی دیکھو یہاں پر بات جو بحث جو ہو رہی ہے، جو گفتگو ہو رہی ہے، کسی چیز کی نہیں ہو رہی، یہاں بات ہو رہی ہے خانواد نبوت کی، رسول کے ساتھ سچی محبت کی، رسول کے ساتھ سچی مودت کی. اس کا معیار نماز نہیں کہ تم کو ہم وہاں نماز پڑھیں تم یہاں نماز پڑھو، اس کا معیار یہ ہے کہ تم محبت اہل بیت کے پرچم تلے آئے کہ نہیں آئے. اگر یہاں تک یہ بات آ گئی تو اب وہی بات کل کی بی بی زینب کی بد دعائیں کہ دعائیں. تو اب ہم 2021 میں بیٹھے ہیں، امام رضا علیہ السلام نے نسخہ بڑا آسان بتایا، زیارت وارث نے آپ کو نسخہ بڑا آسان بتایا، زیارت عاشورہ نے بڑا آسان نسخہ بتایا. دیکھیے اہل بیت سے محبت اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ 1400 سال بعد بھی اگر پیدا ہوئے ہیں نا نبی کریم کے، تو آپ اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں کہ میں اللہ پر ایمان سچا ہے کہ نہیں ہے. اور اگر اہل بیت کا بغض ہے تو اس زمانے میں بھی ہوں ایک عجیب گھبراہٹ کا شکار رہیں گے، پریشانی کا. کیسے؟ آپ زیارت وارث میں کیا پڑھتے ہیں؟ یا لیتنی کنتو معکم فافوزا فوزا عظیما. کاش آپ کے ساتھ ہوتا. کس کے ساتھ ہوتا؟ وہ لشکر جو 10 محرم کو فرات کے کنارے پر تھا، یا وہ لشکر جس کو فرات سے ہٹا دیا گیا تھا؟ 1400 سال گزر گئے آپ، 1400 سال پہلے کی کربلا میں ہیں آپ، معیار وہاں سے طے ہوگا، آج سے معیار طے نہیں ہوگا. معیار یا لیتنی کنتو معکم، یا لیتنی کنتو معکم، کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا. یہ آپ ہیں کون؟ معین تو کرو، بتاؤ تو صحیح. تو مومن کہے گا، نادان انسان، جب ہم شروع سے پڑھ رہے ہیں زیارت وارث کو، السلام علیکم وارث آدم و صفت اللہ، تو سمجھ جائیے نا آپ کے ہم کس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہوتے. تو اب آپ نے توجہ کی کہ کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا تو فوز عظیم، عظیم ترین کامیابی مجھے عطا ہوتی. یعنی اب 1400 برس کے بعد اور 1400 برس پہلے آپ نے مماثلت دیکھی، مطابقت دیکھی. خدا فرما رہا ہے یہ لوگ اتنے پکے مومن ہیں، پختہ مومن ہیں، کہ جب آیتوں کو سنتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، ہم ان کے ایمان کو مانتے ہیں، گواہی دینے والوں میں سے لکھ دیں گے۔ اچھا یہ اتنے سچے مومن ہیں، رسول کے پاس آتے ہیں، ان کے پاس کوئی پیسہ روپیہ نہیں ہے لیکن کوئی سواری نہیں ہوتی، یہ روتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے وہ نہیں جا رہے نا، رسول کو دیکھ رہے ہیں، خوب توجہ، یہ مسلمان ہے، سمجھیے بات کو، یہ مسلمان ہے جو رسول کے پاس بہانے بنا کر بھاگ رہا ہے، یہ کلمہ پڑھتا ہے، یہ رسول کے پیچھے نماز پڑھتا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ یہ تو دنیاوی آسانی کے لیے ہم نے تم سب کو مسلمان کہہ دیا، لیکن ذرا آؤ ہمارے علم کے ذریعے تو پوچھو کہ تم میں سے کون مسلمان ہے اور کون منافق۔ تو پروردگار کہہ رہا ہے رضو بیان یکون مع الخوالف، یہ راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والوں کے ساتھ۔ اور آخری آیت کیا تھی جو کل میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وطبع اللہ علی قلوبہم، خدا نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ مہر پورے قرآن میں خدا نے جہاں بھی بات کی ہے منافق کے دل کی ہے، یعنی یہ رسول کے پاس ہے، ساتھ ہے، نماز پڑھتا ہے۔ سرکار جس کی پنج وقتہ نماز رسول کے پیچھے دل سے نفاق کو نہ نکال سکے، ہم اور آپ کیا کر لیں گے؟ تو رسول کے پاس ہر ایک کو بیٹھا دیکھ کر، رسول کے ساتھ ہر ایک کو گفتگو کرتے دیکھ کر، یہ مت مان لیجیے گا مومن ہے۔ پہلے آیات کی چھلنی میں چھانیے، سیرت رسول کی چھلنی میں چھانیے، پھر بات کیجیے گا۔ یہ کیسے کہہ دیا آپ نے؟ قرآن کے ذریعے بات کیجیے، تو قرآن تو یہ فرما رہا ہے۔ آپ نے دیکھا 14 سال کا فاصلہ، دوبارہ سے اس گفتگو کو وہیں پہ لے کے جاؤں، 14 سال کا فاصلہ، وہاں کہا اذا نصعوا للہ ورسولہ، یہ اگر مخلصانہ جذبات رکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی پکڑ کی، گرفت کی کوئی جگہ نہیں ہے، یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں۔ لیکن اگر یہ پیسے والے ہیں، مال و دولت ان کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ، یہ انسان اس طرح کے ہیں کہ نہیں آنا چاہتے، تو پھر انما السبیل علی الذین، یہ سبیل ان کے اوپر ہے، پکڑ ان کے اوپر ہے کہ یہ استاذنون کا اجازت لیتے ہیں، وہ ہم اغنیا، پیسے والے ہیں۔ تو پروردگار دل کی بات کر رہا ہے۔ اب اگر دل کی بات آ گئی تو سورہ مجادلہ نے کیا کہا دل کی بات کے سلسلے میں، قلب اور روح کی بات کے سلسلے میں، کہ حبیب دیکھ لو تم، اگر یہ تمہارے اور ہمارے دشمن سے محبت کرتے ہیں تو لا کیے کہتے رہے لا الہ الا اللہ، ہم قیامت پر ایمان لائے، ہم ان کو مومن نہیں مانیں گے، سورہ مجادلہ کی آخری آیت۔ تو آپ بات سمجھ رہے ہیں، مسلسل بات جو ہے وہ کس کے گرد گھوم رہی ہے؟ قلب کے گرد۔ اب کوئی یہاں سے یہ نہ سمجھے کہ مولانا عمل کو بے عملی یا بد عملی کی دعوت دے رہے ہیں، یہ مسلسل کہا ہے میں نے، جو عبادت نہیں کرتا واجبات کو انجام نہیں دیتا مستحق عذاب ہے، جس پر جو عبادت واجب ہے اس کو انجام دینی ہے مستحق عذاب ہے۔ گفتگو یہ نہیں ہے ہماری، ہماری گفتگو یہ ہے کہ عبادتوں کے بیج کو کس زمین میں بوئیے گا؟ خدا کہہ رہا ہے کہ اس زمین میں، اس دل کی زمین میں نہ اللہ کی محبت ہے نہ رسول کی، اب آپ عبادتیں بوئے جائیے، کچھ بھی نہیں نکلے گا نا۔ ہمیشہ کلمہ طیب کے بعد عبادتیں آسمان کی طرف جاتی ہیں، لہذا معیار کو سمجھیے۔ تو 1400 سال کا فاصلہ آپ نے سمجھا، اب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو ایک معیار دے کر جا رہے ہیں۔ مولا میں پریشان ہوں، کیا کروں، کس کے ساتھ ہوں؟ میں ان میں ہوں کہ جن جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، میں ان میں سے ہوں کہ جو قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، میں سورہ توبہ کے اس گروہ میں تو نہیں ہوں کہ اگر مر جاؤں تو میرا نبی میری قبر پر نہ آئے، میں اس گروہ میں سے تو نہیں ہوں۔ اگر نبی کے زمانے میں ہوتا نبی میری لاش پر، جنازے پر نماز جنازہ نہیں پڑھتے یا میری لاش پر آتے، اب یہ تو معیار ہے نا، معیار یہی ہوا نا، تو میں کیا کروں پھر، کس طرح سے اس آیت کی روشنی میں سمجھوں؟ تو امام رضا نے آپ کو پریشانی سے نکال لیا کہ بھائی دیکھو، اہل بیت کے جو محبت کرتے ہیں نا، جو اہل بیت سے، ان کے لیے وقت کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ جڑے رہتے ہیں اپنے مرکز سے، چل چلا دی دھوپ میں تالاب کے پاس پالان شتر کا ممبر بنا ہو یا کربلا 61 ہجری کا عاشورہ ہو، جڑے رہتے ہیں اسی سے۔ تو پروردگار شک ہے، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا یبن شبیب بن سرہ کا ان یکون لک ثواب من استشهد مع الحسین، شبیب کے بیٹے اگر تجھے بات اچھی لگتی ہے اگر تجھے یہ پسند ہے. یعنی بارگاہ امامت میں جبر نہیں ہے. کیوں نہیں ہے جبر؟ کبھی سوال کیا آپ نے؟ امام کبھی جبر کے ذریعے کوئی کام نہیں کرواتا. کیوں؟ کیونکہ امامت نام ہی ہے محبت اور عشق کا، اور محبت اور عشق کا مرکز ہے دل. امام کہیں گے میں تلوار تمہاری گردن پر رکھ دوں اور تم سے کہوں کہ مجھ سے تم نفرت یا محبت کرو، تم کر نہیں سکتے. ابھی اسی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا، پھر نتیجہ کا آپ کو دوں گا. لہذا امام نے کیا فرمایا؟ شبیب کے بیٹے، اگر تمہیں بات اچھی لگتی ہے، اختیار ہے، اپنے کو چیک کرو اس حدیث کے ذریعے. اگر تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ تم بھی اس ثواب میں شریک ہو کہ جو امام حسین کے اصحاب شہدائے کربلا کو جو ثواب ملا، تم بھی اگر اس ثواب میں شریک ہونا چاہتے ہو، تو جب بھی وہ یاد آئیں، جب بھی کربلا کے شہدا یاد آئیں. یہاں پر رک جائیے، بڑی حساس گفتگو ہے. کربلا میں 70-75 کم ترین تعداد 72 ہے، زیادہ سے زیادہ میں نے کہا 100 سے بھی زیادہ ہیں، 108-109-102 کے قریب. کربلا میں صرف یہی تو نہیں شہید ہوئے امام حسین کے اصحاب، پسر سعد کے اور شمر کے لشکر کے لوگ بھی تو مارے گئے تھے نا. دن ایک ہے، خطہ ارضی بھی ایک ہے، گھڑی اور لمحہ اور لہجہ بھی ایک ہے، انداز جنگ بھی ایک ہے، فرق صرف جہتوں کا ہے، ادھر اور ادھر. تو شبیب کے بیٹے تم طے کرو کہ تم ادھر ہو یا ادھر ہو. یا رسول اللہ 1400 برس بعد کیسے طے کریں ہم ممبر پہ بیٹھ کے اس مسجد امام باڑے کے؟ 1400 برس بعد امام رضا فرمائیں گے جب بھی یاد آئے نا شہداء کربلا، تو یبنا رسول اللہ مجھے نہیں پتا شہداء کربلا کس کو کہہ رہے ہیں آپ، شمر کے لشکر کو کہہ رہے ہیں شہداء یا امام حسین کے لشکر کو؟ سوال تو کر سکتا ہے نا مجھ جیسا نادان. تو اب یہ آپ کے دل کی بات ہے کہ آپ جس انسان کو کربلا میں، جس لشکر کو رسول سے جڑا ہوا سمجھیں گے، اسی کو تو کہیں گے نا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. بھائی آپ 1400 برس بعد طے کیجئے اللہ کے رستے پہ کون مارا گیا. اگر پسر سعد کا لشکر مارا گیا، آپ ان کے ساتھ جی اٹھنے کی دعا کیجئے. اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی سبیل پر، اللہ کے رستے پر حسین کا لشکر تھا، تو ہم ان کے ساتھ جی اٹھنے کی دعا کریں گے. ڈرنے کی بات کون سی ہے؟ گھبرانے کی اور جھگڑے کی بات ہی نہیں کوئی اس میں. تو آپ نے، تو امام نے فرمایا جب بھی تمہیں شہداء کربلا یاد آئیں، کون؟ جو حسین کے ساتھ شہید ہوئے. اچھا تو وہ ادھر والے جو تھے وہ شہید نہیں تھے؟ نہیں تھے، دونوں مسلمان تھے، کلمہ پڑھتے، تلوار ختم کیجئے. نہیں، کربلا سے آسانی سے نہیں گزر سکتے. کربلا کو طے کر کے آگے بڑھنا پڑے گا کہ کون حق پر تھا، کون باطل پر تھا. بنیاد اور نتائج. گھبرائیں آپ، گھبرا کیوں رہے کربلا کو دیکھ کر؟ سمجھ میں نہیں آیا، بس دونوں چلے گئے دنیا سے، دونوں گرو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اللہ سب کی مغفرت کرے، ہم کیوں کسی پرائے کے جھمیلے میں پڑے؟ یہی تو بنیاد نہیں سمجھے آپ کربلا کی. کربلا پرائے کا جھمیلا اور بکھیڑا نہیں ہے، رسول کا ذاتی مسئلہ ہے. بنیاد آپ کو کربلا کو نہ سمجھنے کی یہ ہے کہ آپ رسول کو نہیں سمجھے. نعتے پڑھ لینے سے رسول سمجھ میں نہیں آتا، قرآن کی باریکی کے ساتھ آیتوں کے مطالعے سے رسول سمجھ میں آتا ہے. اگر آپ رسول کے بارے میں یہ طے کر چکے ہیں، بھائی نواسے سے بھی محبت کرتے تھے، مدینے کے لوگوں سے بھی محبت کرتے تھے، بیٹی بھی تھیں، تو آپ کا کربلا کے بارے میں زاویہ نگاہ کچھ اور ہوگا. لیکن اگر آپ نواسے رسول کو کندھے پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، جس مہر نبوت کی زیارت کی آپ آرزو کرتے ہیں نا، دو شہزادوں کا وجود مبارک اس مہر نبوت پر سوار ہو چکا ہے. تو آپ کربلا کو کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ بھائی حسین کو رسول اللہ نے، مولا حسین کو زبان چسائی، نواسے تھے، ٹھیک ہے، یہیں سے آپ حضرات کیوں میری راہ جدا ہو گئی. میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ نانا نواسے کو گود میں لے رہا ہے. ختمی مرتبت ہیں جو اپنے اس نواسے کو گود میں لے رہے ہیں کہ جو جنت کے جوانوں کا سردار ہے. یہ آپ نے حدیث پڑھی، آگے چل. تو مطلب کیا ہے کہنے کا؟ مطلب یہ کہ کربلا وہ بنیادی نقطہ اور مقام ہے کہ جو رسول خدا پر ایمان کے سلسلے میں آپ کے ایمان کی کسوٹی جہاں پر آپ کا ایمان پرکھا جائے گا وہ کربلا کا واقعہ ہے. کیوں؟ رسول سے تعلق کو سمجھیے. جوانان جنت کے سردار ہیں تو بنیاد کیا ہے؟ کربلا کی بنیاد یہ جملہ سن لیجئے، رسالت کو صحیح معنوں میں درک نہ کرنا. اور نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ ہے تسلسل عصمت اور طہارت رسالت کا بیان. جملہ مشکل ہو گیا، میں کیا اس کو آسان کیسے کروں؟ اس کو درود پڑھیں تو اس کو آسان کر دوں. بنیاد تو سمجھ میں آ گئی، رسالت نہیں سمجھے، کربلا واقع ہو گئی. اور نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ کہ رسول جو دنیا سے چلے گئے نا، اور تم کہتے ہو کہ بس عصمت کو اپنے ساتھ لے کر چلے گئے، معصوم رسول تھے لے کر چلے گئے، تو آئے تطہیر اور آئے مباہلہ کو کہاں رکھو گے؟ انا آتے نا کل کوثر کو کہاں رکھو گے؟ تو بنیاد ہے عدم درک رسالت، نتیجہ ہے تسلسل طہارت رسالت. یعنی تم نے پہلے غلطی یہ کی کہ رسالت کو نہیں سمجھے، کربلا واقع ہوئی. دوسری غلطی یہ کی کہ سمجھے رسول چلے گئے، عصمت کو اپنے ساتھ لے گئے. نہیں، رسول کی عصمت کا مسلسل تسلسل ہے. درود پڑھیں محمد آل محمد. تو بہرحال بات یہ کہ آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، نتیجہ کیا ہے؟ لہذا اب آپ اس جملے کو جب آپ نے دیکھا کہ کربلا کی بنیاد کیا ہے، رسالت کو نہ سمجھ پانا. اور میں تکلف سے کیوں کام لوں؟ کربلا کی بنیاد یہ کہ رسالت کو زبانی کلامی طریقے سے مان لینا، دلوں میں بغض رسالت رکھنا. نہ سمجھنے والا تو روم کا سفیر بھی تھا جو بیٹھا تھا یزید کے دربار میں. نہ سمجھنے والے تو بہت سے لوگ تھے جو رستے میں ملے، بہت سے لوگ تھے جو نہیں سمجھتے تھے، لیکن یہاں بات بغض کی ہو رہی ہے. لہذا یہی وجہ ہے کہ آپ کو جناب زینب امام سجاد کے خطبوں میں، اور جو میں نے پرسوں عرض کیا یا کل عرض کیا یاد نہیں، کہ زیارتوں میں آپ جائیے، آپ کو امام حسین علیہ السلام کی جتنی زیارتیں ہیں اس میں سوائے فضیلت مولا حسین کے، اہل بیت سے تعلق، رسول کا بیٹا، فاطمہ کا بیٹا، مظلوم قتل ہوا، ان کی عظمت کیا ہے، ان کی عصمت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، جنت میں ان کے ذریعے پہنچیں گے، اعمال ان کے ذریعے قبول ہوتے ہیں. یعنی کربلا جو گھوم رہی ہے نا جس مدار پر، وہ ہے ولایت حسین ابن علی کا مدار. اور اس سے آگے آپ کو زیارتوں میں کوئی بات نہیں ملے گی. اور نتیجہ پھر تیسری چوتھی بار اس بات کو پیش کروں، اور خطبوں میں بھی جو بی بی زینب اور امام سجاد نے گفتگو فرمائی، وہ صرف اور صرف جو فرمائی وہ خانواد نبوت کا تعارف. اگر کربلا کا مقصد کچھ اور ہوتا تو یہ دونوں ہستیاں کم از کم آج کے مولانا حضرات سے تو زیادہ ہی جانتی تھیں. امام باقر میرے خیال سے کچھ زیادہ جانتے تھے کچھ ہم سے، ایسا ہے نہیں ہے. اب جو اردو کی گہرائیوں سے واقف نہیں وہ کہے گا مولانا سوال کر رہے تھے. نہیں، یہ جس کی سمجھ میں آ گیا اس کی سمجھ میں آیا، جس کی نہیں سمجھ میں آیا وہ نہ سمجھے. امام جعفر صادق علیہ السلام ہم سے آپ سے زیادہ سمجھتے تھے کہ نہیں سمجھتے تھے؟ تو ان کیا دیکھیے کربلا کا تعارف. لہذا یہی وجہ ہے کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام، اب آپ آئیے کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام جب یہاں تک اگر آپ کے ذہن میرے ساتھ ساتھ آ گئے، اب 61 ہجری میں مدینہ واپس آئے ہیں، امام سجاد کو امامت کی ذمہ داریاں سنبھالنی ہیں. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کو جو پہلا مرحلہ امامت کا ہے، پہلا لمحہ، پہلا لہجہ، جب لشکر نے خیمہ گاہ پر حملہ کیا، تلوار اٹھائی شمر نے قتل کرنے کے لیے، کہا گیا کیوں قتل کر رہے ہو، خود بیمار ہے، خود مر جائے گا، اس کے خون سے کیوں ہاتھ رنگ رہے ہو؟ مقاتل کا جملہ ہے کہ حکم دیا گیا ہے، عبیداللہ ابن زیاد نے حکم دیا ہے کہ حسین کے لشکر میں حسین کے کسی بھی بیٹے کو زندہ مت چھوڑنا. آپ نہیں، بات امام حسین سے بیعت تک بھی نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ نسل امام حسین کو ختم کرو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ خیر وہ میں اشعار یزید کے آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں جو اس نے تمثل کیا تھا. یعنی یہ حالت ہے. اور پھر کربلا، کوفہ، شام، امام سجاد مدینے میں آئے. اب امام سجاد کون ہے؟ امام معصوم ہے. تھوڑا سا آپ آج یہ سن لیجیے کہ امام سجاد نے کس طرح سے کار امامت کو انجام دیا، امامت کی ذمہ داریوں کو آگے بڑھایا. مدینہ میں فسق و فجور بہت عام ہو چکا ہے، ناچ گانے کی محفلیں بڑی آسانی سے جم جاتی ہیں. الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں. بادشاہ کا دین کیا ہے؟ بادشاہ کا دین یہ کہ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھ چکا ہے. بادشاہ کا دین یہ کہ خانہ کعبہ کی بے حرمتی کر چکا ہے. بادشاہ کا دین یہ یزید کا کہ مدینہ طیبہ، قبر مطہر رسول خدا، اس کی بے حرمتی کر چکا ہے. مدینہ کے اندر قتل و غارت گری، ظلم و بربریت کا بازار گرم ہو چکا ہے. الناس علی دین ملوکہم، جب آپ کوئی شہر میں غلط کام ہو قانون کے خلاف تو کس کے پاس جائیں گے؟ شہر کی اتھارٹیز کے پاس. اور شہر کی اتھارٹیز ہی نے سب سے بڑا ہی گناہ گار ہوں، سب سے بڑے مجرم ہوں، اور شہر میں جتنے بھی کسی گناہ ہو رہے ہوں وہ انہی کی ناک کے نیچے ہو رہے ہوں، تو آپ کی شکایتوں کیا سنیں گے؟ تو اگر شکایتوں کو لے کر جایا جائے دمشق، تو دمشق کے دربار میں بھی یہی ہو رہا ہے جو مدینہ میں ہو رہا ہے، تو پھر اعتراض کس بات کا ہوگا؟ امام سجاد کیا کریں؟ امام سجاد مقام امامت پر ہیں. اگر مدینہ میں رقص اور موسیقی کی محفلیں جم رہی ہیں تو الحاظب اللہ خاکم دہن امام سجاد کے اپنے شاگردوں کو تربیت کریں کہ تم بھی جا کے بانسری بجاؤ اور تمبورہ بجاؤ، ان سے اچھا بجاؤ، پھر ان کو لے کر آؤ، مکتب اہل بیت کی خوبصورتی بتاؤ. شان امامت یہ نہیں ہے. یعنی آپ جس غلیظ جگہ پر جا کر کام کر رہے ہیں، شان امامت یہ نہیں ہے کہ امام اس جگہ پر آ کر آپ کا مقابلہ کرے. مشکل سمجھے آپ امام سجاد کی. دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ خاندان بنو امیہ سید الشہداء کو قتل کر چکا ہے. کس کو قتل کر چکا ہے؟ سید الشہداء کو. کون سید الشہداء؟ رسول کا نواسا، سب کو پتا ہے، سب کو علم ہے. یہ جو مدینہ پر حملہ ہوا تھا، یزید نے اپنی فوج کو بھیجا تھا، یہ حملہ کیوں ہوا تھا؟ یہ حملہ اس وجہ سے ہوا تھا کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ پہنچا اور تفصیل بتائی گئی کربلا کے واقعے کی کہ ان کے اوپر یہ ظلم ہوئے، ایک ایک ظلم بتایا گیا، مدینہ میں غم و غصے کی ایک لہر دوڑی، رسول کے نواسے کو قتل کیا گیا، یعنی پنجتن کے آخری تن کو قتل کیا گیا. تو ایک دفعہ مدینہ سے وفد گیا، جا کر دیکھا دربار یزید کو کہ ہاں فسق و فجور کی محفلیں، واپس آئے، اطلاع دی. مدینہ کے لوگوں نے کہا کہ ہم نے یزید کی بیعت کو توڑ دیا، ہم یزید کو اپنا حاکم نہیں مانتے. یہ خبر گئی تو وہاں سے سزا کے طور پر اس فوج کو بھیجا گیا. یعنی امام حسین علیہ السلام کا قتل اتنا عظیم گناہ تھا کہ جس کے بعد مدینہ کے لوگوں نے بیعت کو توڑ دیا، نتیجہ یہ نکلا اس کا. دیکھیں میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا امام حسین اس وجہ سے گئے کہ مدینہ کے لوگ بیعت توڑے، نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں نتیجہ مدینہ کے عوام کے لیے نکلا. تو جب انہوں نے نواسہ رسول کو قتل کر دیا کہ جس کو لوگ دیکھ چکے تھے کہ رسول اپنے شانے پر بٹھا رہے ہیں، ممبر چھوڑ کے نیچے اتر رہے ہیں، اپنی زبان چسا رہے ہیں، ناکہ بن رہے ہیں، گلی میں رسول خدا خاک آلود زمین پر چاروں ہاتھ پیروں کے بل چل رہے ہیں، حسین ابن علی کو پشت پر بٹھا کر. مورخین واقعہ نقل کرتے ہیں، مسلمان تمام آپ نے سنا ہے، مشہور ہے واقعہ کہ نماز میں رسول خدا کی پشت پر حسین ابن علی سوار ہو گئے. تو اس ہستی کو جب قتل کر دیا، اب کون ہے انسان ایسا کہ جو یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے؟ آپ سمجھے حالت اس سماجی، معاشرتی اور سوشل اسٹیٹس کیا ہے مسلمانوں کا. یہی وجہ امام سجاد نے فرمایا مکے اور مدینہ میں ملا کر ہمارے 20 سچے چاہنے والے بھی نہیں ہیں. اب یہاں پر امام اہل بیت کے مکتب کا درس بھی دیں، امام اپنے جد کی احادیث کو بھی بتائیں کہ جو 50 سال تک احادیث کے لکھنے پر پابندی تھی، امام کو وہ امت ملی ہے، امام سجاد کو وہ قوم ملی ہے مدینہ کی کہ جو حدیثوں سے بالکل بے بہرا ہے. 250 حدیثیں ملتی ہیں، محققین کہتے ہیں 250 حدیثیں جو کہ امام حسین علیہ السلام سے نقل ہوئی ہیں. امام حسین علیہ السلام ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو 20 برس اور ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو 10 برس. امین مومنین 40 ہجری میں شہید ہوئے، 60 ہجری میں امام حسین 20 برس زندہ رہے امین مومنین کے بعد، امام رہے 10 برس. تو 20 برس میں تھے تو نواسا رسول صاحب آیت تھی، اور 10 برس اکیلے تنہا امام تھے. 10 برس پہ بھی اگر آپ تقسیم کریں تو ایک سال میں 25 حدیثیں امام حسین نے بیان کی. یہ کیا مدینہ تھا؟ یہ امام حسین کا حق تھا کہ 25 حدیثیں تم ان سے سنو؟ کیوں نہیں پوچھا جا کر امام حسین؟ کچھ تو پوچھتے، یعنی سب بڑے پڑھے لکھے فاضل ہو چکے تھے، آپ سوچ تو دیکھیے، حلقہ درس تھا امام حسین کا مسجد نبوی میں، درس دیتے تھے مولا، لیکن جو حدیثیں آئی ہیں وہ 250-300 کے قریب. تو یہ عجیب بات نہیں لگتی 250؟ کوئی آپ سے پوچھے گا آپ نجف میں رہتے تھے، قم میں مرج تقلید کے گھر کے برابر میں روزانہ اس کو دیکھتے تھے، کتنے مسئلے سیکھے آپ نے 20 سال میں؟ آپ کہیں 25. میں 25 صرف مرج تقلید تھا، روزانہ بھی اگر 10-15 مسئلے سیکھ لیتے. اچھا یہ آپ نے نہیں پوچھا، آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ فلاں چیز، آپ نے فلاں زیارت کا ثواب نہیں پوچھا. ارے آپ تو نجف میں رہتے تھے، آپ نے امین المومنین کی زیارت کا ثواب نہیں پوچھا مرج تقلید سے؟ وہ کامن سینس میں آنے والی بات ہے. تو کتنا آپ کے اوپر لوگ اعتراض کریں گے، 250 حدیثیں 10 سال میں. تو یہ عجیب بات ہے، امام سجاد کو یہ معاشرہ ملا. اب امام کریں تو کیا کریں؟ مقابلہ ہے گویوں سے، تمبورا اور ساز اور آواز بچانے والوں سے، موسیقی کی محفلیں جمانے والوں سے، مقابلہ ہے بنو امیہ کے خاندان سے، مقابلہ ہے کن سے کہ جو ڈرے اور سہمے بیٹھے ہیں. امام اب کریں تو کیا کریں؟ ایک تو یہ. دوسرا مسئلہ، خانوادہ نبوت کی عظمت کو بیان کرنا ہے، خانوادہ رسالت کی عظمت کو بیان کرنا ہے. کریں تو کیا کریں امام؟ یہ سوال یہاں تک سمجھ میں آ گیا آپ کے؟ اچھا اب چلیے دوبارہ ذرا اس طرف، ادھر کی بات ہو گئی اب ادھر چلیں. ادھر کیا ہے؟ اشعار ہیں، غزل ہے، نغمے ہیں، دف ہے، تمبور ہے، ستارے آلات موسیقی ہیں. عرب کا ایک انداز تھا، اور بہت بڑا ایک تاریخی ایک مسئلہ ہے یہ کہ جب بھی کوئی اچھا کلام ہوتا ہے، اچھا گانے والا اس کو لے لیتا ہے اور اس کو موسیقی میں ڈھال لیتا ہے. کلام اچھا ہو، آواز اچھی، وہ کلام مشہور ہوتا رہتا ہے، اور پھر زبان زدے خاص و عام ہو جاتا ہے، ہر شخص کی زبان پر وہ کلام آ جاتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایسا ہوتا ہے. تو وہاں تو ناچ گانا ہے، ستار ہے، ساز ہے، آواز ہے، موسیقی ہے. عرب کے پاس اچھے شعرا ہیں، کلام آیا، سب نے دف پر، ستار پر، تمبورے پر بجانا شروع کر دیا. امام کیا کریں؟ اب امام کے پاس راستہ ایک ہے. کیا راستہ ہے؟ فصاحت و بلاغت علی ابن ابی طالب کے جوہر دکھائیں. وہ جو امام کو خدا نے آواز عطا کی ہے لہن داؤدی، اس کا اظہار کریں، اور انہی دعاؤں کو اس خوبصورت آواز سے پڑھیں کہ مد مقابل جو آلات موسیقی سے پڑھ رہا ہے اس کی آواز ماند ہو جائے، سید سجاد زندہ رہے. وہ جو انیس نے کہا نا حضرت علی اکبر کی اذان کے بارے میں، دیکھیے میں نے کہا نا کہ ایک تسلسل آپ کو نظر آئے گا ان سے جو جڑا ہوا ہے نا ان کے گھر سے. غیر معصوم بھی اگر وہ جعفر طیار، غیر معصوم 14 معصومین میں نہیں ہے، تب بھی خوبو، رنگ و ڈھنگ، انداز، تیور وہی نظر آتے ہیں جو معصوم کے. یعنی یہ خانوادہ بتانا چاہتا ہے کہ ہمارے پاس جب آؤ گے تو اگر ہم سب متصل ہیں تو وہی چیزیں پاؤ گے. بہرحال تو جو انیس نے کہا نا کہ یہ حسن صوت اور یہ قرات، یہ شد و مت، حقہ کے افصح الفصحا ہے، انہی کا جد لہجہ ہے گویا حضرت داؤد باخرت. یا رب رکھے صدا کو زمانے میں تعبت، شعبے صدا میں پنکھڑیاں جیسے پھول میں بلبل چہک رہا ہے ریاض رسول میں. حضرت علی اکبر کی اذان کے بارے میں میر نے کہا ہے. اور یہ جو میں نے پڑھا، اب جو بچے شوق رکھتے ہیں جا کر دیکھیں گے اس کو، وہ دیکھیں یہ جو بند، یہ اتنا اونچا نہیں ہے، اس کے بعد جو 4-5 بند ہیں وہ انیس آسمان پہ چلے گئے. بس پھر اس کے بعد لے کر نماز اصحاب سید الشہداء کو، اور سید الشہداء کی نمازوں کو، اور سید الشہداء کے جو 18 بنی ہاشم تھے، اور سید الشہداء کے انصار، پھر وہ اگلے جو 3-4 بند ہیں وہ آسمان پہ جا چکے ہیں، پھر وہ زمین پہ نہیں رکے، وہ اتنے بلند بند ہیں. لیکن تو لہجہ گویا حضرت داؤد باخرت. اب امام نے کیا کیا؟ امام میں نے کیا کہا؟ یہدونا بامرنا. کیا مطلب یہدونا بامرنا؟ امام کا وجود مجسم ہدایت ہے. امام کا وجود مجسم ہدایت ہے. امام یعنی کیا مطلب؟ وجہ اللہ، خدا کا چہرہ ہے. اچھا یہ بچے جو ہے نا مولانا، وہ کسی نے سنا ہم نے کہ خدا کا چہرہ امام نہیں ہے، یہ دوسرے معنوں میں زیارتوں میں آیا ہے. اسی لیے کہتا ہوں زیارتیں پڑھیے، دعائیں پڑھیے آپ، امام خدا کا چہرہ، وجہ اللہ. اب اس کی تفسیر کیا کی گئی اصول کافی میں، وہ پھر کسی اور وقت کے لیے. تو امام خدا کا چہرہ ہے. کیا مطلب خدا کا چہرہ ہے؟ آپ کہتے ہیں بچوں کے لیے، اب میں کیا کروں؟ مولانا لگتا ہے غصے میں، کیسے پتا چہرہ سرخ ہو گیا؟ مولانا بڑے خوشی تھے، کیوں چہرے کا رنگ ایسا ہو گیا؟ مولانا صاحب پریشان تھے ممبر پہ، چہرے پہ یہ رنگ تھے. تو آپ مزاج کو سمجھتے ہیں چہرے کے ذریعے. خدا آپ کے ماں باپ کو سلامت رکھے، اور جو چلے گئے تو تو آپ کیا اب خدا کے مزاج، خدا ناراض ہے، خدا خوش ہے، خدا پریشان تو نہیں ہوتا، لیکن خدا، خیر ہم جیسے بندوں کو دیکھ کے شاید خدا بھی سوچتا ہوگا، دیکھتا ہوگا یہ کیا بندے ہیں میرے کہ جو میری طرف نہیں آ رہے. حسین ابن علی نے اپنے تمام قربانیاں دینی لیکن ان کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. بہرحال تو خدا کے مزاج کو آپ کیسے سمجھیں گے؟ امام کے وجود کو دیکھ کے. خدا امام، خدا کا چہرہ. تو امام ہدایت کرتا ہے کیسے؟ یہدونا بامرنا، خدا کے امر کے ذریعے. جب خدا کے امر کے ذریعے کرتا ہے تو خدا کا امر کیا ہے؟ خوب توجہ کیجیے گا، بہت آسان اور حساس بات ہے، بڑی فیصلہ کن بات ہے. خدا کا امر کیا ہے؟ جنگ خیبر میں جاتے امین مومنی گھوڑا دوڑاتے ہوئے در خیبر کے سامنے دو رکعت نماز پڑھتا ہوں میں قربتاً اللہ. آپ کہتے خدا کا امر یہی تھا، لیکن کیا کیا مولانا نے؟ مرحب کو زمین چٹوائی اور چار انگلیاں گڑائیں، اکھاڑ لیا. اب آپ کہہ رہے ہیں خدا کا امر یہ ہے. اگر نماز پڑھتے آپ کہتے خدا کا امر یہی تھا. اچھا علی نے نماز نہیں پڑھی وہاں پر، فرض کیجئے جا کر انگلیاں گڑائیں اور اکھیڑ دیا دروازے خیبر، تو خدا کا امر یہ ہے. تو خدا کا امر آخر سمجھیں گے کیسے آپ؟ آپ کہیں مولانا ہمیں کیا پتا، جو ہمارا امام کرے گا وہی خدا کا امر ہے. لہذا آپ یہ، اچھا امین مومنین کے بارے میں آپ کو کوئی نہیں دکھے گا کہتا ہوا کہ اتنی خوبصورت آواز سے دعا پڑھتے تھے، اتنی خوبصورت دعائیں پڑھتے تھے. کیوں؟ کیونکہ امر الہی یہ ہے کہ اس وقت دروازہ خیبر کو اکھیڑو. امر الہی یہ ہے کہ گھر میں بیٹھ کر سلمان اور مقداد اور ابو ذر اور عمار یاسر اور ان تمام شاگردوں کی تربیت کرو. امر الہی یہ ہے کہ اب مدینہ چھوڑ کر جاؤ کوفے. امر الہی یہ ہے کہ اب سر سجدے میں رکھو، ابن ملجم تلوار لگا دے، لگانے تو امر الہی یہ ہے. اب امر الہی یہ ہے کہ اب حملہ کرو. اب امر الہی یہ بستر پر سو جاؤ. امر الہی کے گرد اب جب امام سجاد تک امر الہی آیا تو اب امام امر الہی کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. کیا مطلب؟ اب امام سجاد نے وہ معجزہ دکھایا اپنی آواز کے ذریعے جس کی ضرورت تھی. جنگ خیبر میں ضرورت نہیں تھی اس معجزے کی، وہاں پر چار انگلیاں گڑا کر نکالنا تھا دروازے کو. جب کربلا کے بعد معجزے کی ضرورت ہے کہ سید سجاد اپنی اس آواز کا اظہار کریں، لہجہ ہے گویا حضرت داؤد باخرت، یا رب رکھ اس صدا کو زمانے میں تا ابد. اب امام سجاد کو اپنے اس لہجے کا کو آشکار کرنا ہے، اظہار کرنا ہے. اچھا یہ تو ہو گیا لہجہ، آواز. گانے والی اور گانے والیاں مدینے میں بہت سی ہوں گی. اب لوگوں کو اس طرح متوجہ کرنا ہے. نعوذ باللہ، یہ شان امامت کے مطابق میں بات نہیں کر پا رہا، میں کیا کروں کہ بچے بیٹھے ہیں اور اس سطح پر آ کر بات کروں، نہ وہ الفاظ استعمال کر سکتا ہے انسان، نہ وہ مثالیں، کیا کرے؟ اب میں یہ کہوں کہ امام ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، حاشا و کلا، کہاں وجود حضرت سید سجاد اور کہاں نجاست امام سجاد، نجاست مقابلہ، یہ سب باتیں نہیں ہیں. لیکن یہ مشکل یہ آن پڑی ہے کہ وہ اس طرح سے بات نہیں کر سکتا. بات کر مولانا، بات ہی سمجھ میں نہیں آئی. تو امام سجاد کو اس انداز سے کہ معاشرے کے لوگ نجاستوں سے دور ہو کر طہارت سجادیہ کی طرف آئیں، اس معجزے کو آشکار کیا جائے. یعنی کس معجزے کو؟ رسول خدا جس طرح سے قرآن لائے تھے، اب زبور آل محمد کو آشکار کریں گے امام سجاد. یہ تو ہو گیا آواز کا مسئلہ. ان کے پاس بڑے بڑے شاعر بھی ہیں، ان کے پاس بڑے بڑے نظم لکھنے والے بھی ہیں. تو اب امام سجاد کیا کریں؟ اب دعائیں اس فصاحت و بلاغت کی ہوں گی کہ اس زمانے میں جتنے گویے تھے ان کا نام و نشان مٹ گیا، اگر باقی ہے تو صحیفہ سجادیہ. یہ تو ہو گیا لہجہ، یہ ہو گیا الفاظ. اچھا اب الفاظ میں بات کیا کی جائے؟ بات کیا کی جائے؟ دیکھیے عید آتی ہے، وہ تمبورا اور ستار اور ڈھول تاشا لے کر ناچ گانا شروع کر دیتے ہیں. بقرعید آئی، جو مدینہ مخالف لوگ ہیں وہ یہ کرتے ہیں، ہر خوشی کے موقع پر وہ ایک ناچ گانے کی محفل اور موسیقی کی محفل جمتی ہے. امام سجاد کیا کرے؟ شب عید کی دعا، بقرعید کی دعا، عرفے کی دعا، جمعے کی دعا، توبہ کے لیے دعا، والدین کے لیے دعا، قرضے کی دعا، زندگی کی جتنی مشکلات ہیں اس کی دعائیں. اچھا یہ تو ایک مسئلہ، دو تین مسئلے سمجھ گئے آپ. اب مسئلہ یہ ہے کہ سب سے بڑا جو اہم خطیر ترین کام ہے وہ کیا ہے؟ دعائیں بتانا مقصود نہیں ہے، ان کو نمازی بنانا مقصود نہیں ہے. نہ سہول اللہ و رسول ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا کرو دل میں، وہ کیسے آئے گی؟ وہ محبت اہل بیت کے بغیر تو آ نہیں سکتی. تو محبت اہل بیت کے لیے کیا کیا جائے؟ اب امام سجاد کی دعاؤں کو دیکھیے. صرف دعائے مکارم الاخلاق ایک دعائے 22 مرتبہ امام سجاد نے وہاں پر درود بھیجا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بائیس مرتبہ ایک دعا میں درود بھیجا کس پر؟ محمد آل محمد پر. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ درود کیوں بھیج رہے ہیں؟ درود بھیجنے سے پہلے کا جملہ کیا ہے؟ درود بھیجنے کے بعد کا جملہ کیا ہے؟ حتیٰ اس خوبصورت انداز سے امام سجاد دعائیں پڑھتے تھے اور تلاوت فرماتے تھے کہ جو سقہ مشکیزے لے کر کمر پہ آ رہے ہوتے تھے گلی کوچے سے تو وہ وہاں پر رک جاتے تھے اور محویت کے عالم میں امام کی دعائیں سننے لگتے تھے. آپ ایک توجہ کیجیے گا, سقہ جب آتا ہے نا تو اس کے کندھے پہ ہوتی ہے مشک, اور مشک میں ہوتا ہے پانی, اور پانی کا ہوتا ہے وزن, اور وزن کو انسان چاہتا ہے جلد از جلد اپنے سر سے اتار پھینکے. یہ کیا جادو تھا امام سجاد کی آواز میں کہ سقہ وزن کے ساتھ میں بیٹھ کر ایک دفعہ امام کی آواز کو محویت کے ساتھ سن رہا. یہی چیز آپ کو امام حسن کی سیرت میں ملے گی. جب مدینہ کے حالات ایسے ہوئے کہ اہل بیت پر پابندیاں لگیں اور امین مومنین کی شہادت کے بعد, تو روایت ہے کہ امام حسن علیہ السلام دہلیز پر آ کر باہر کرسی ڈال کر بیٹھ جاتے تھے اور چہرہ پرنور امام مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے لوگوں کے ٹھٹ کے ٹھٹ لگ جاتے تھے. یہ ہے کون؟ دیکھ کر سکون مل رہا ہے اس کی صورت کو. یہ جو آپ کو زری کو دیکھ کے سکون ملتا ہے نا, یہ بے وجہ نہیں ہے. کہتے ہیں بہت سارے مومن, خدا مجھ کو مجھ جیسے کو بھی یہ توفیق دے کہ مولانا حرم میں گئے امام حسین کے, امین المومنین کے, مولا سے کہا مولا موت اگر دینی یہیں پہ ابھی اسی وقت دے دے. تو یہ کیا ذریعہ میں طاقت ہے کہ جو آپ کو موت کے لیے تیار کر دیتی ہے؟ اذا نصحوا للہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلصانہ محبت, یعنی پنجتن سے محبت, یعنی امام سجاد سے محبت, یعنی سلسلہ امامت اہل بیت سے محبت, یعنی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ آپ مخلص ہیں. تو امام حسن, پھر امام نے دیکھا آمد و رفت معطل ہو رہی ہے, لوگ مشکل میں گرفتار ہیں. امام اس لیے تشریف فرما ہوتے تھے کہ کوئی سوال کرے, کوئی گفتگو کرے, کوئی ضرورت مند آ جائے, لیکن اب یہاں پر گلی کا راستہ بند ہو گیا تو پھر امام نے بیٹھنا چھوڑ دیا. یہی چیز امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ سقہ کمر مشکیزے لدے میں کمر پر بوجھ کے ساتھ, لیکن وہاں پر محویت کے عالم میں امام کی دعائیں سن رہے ہیں. لہٰذا امام نے کیا کیا؟ امام نے کہا اگر اچھا کلام سنتے ہو, یہ کلام بھی تو دیکھو اس سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں ہے, اگر اچھی آواز کے متلاشی ہو, یہ امام وقت کی آواز ہے, لہجہ ہے گویا حضرت داؤد باخرت. اگر تم چاہتے ہو کہ دین سیکھو ان دعاؤں میں, اور اگر پروردگار تیری طرف سے مجھ پر ذمہ داری یہ ہے کہ میں محبت کو اہل بیت علیہ السلام کی عام کروں, تو دعاؤں کے اندر جو محمد آل محمد پر درود مسلسل امام سجاد بھیج رہے ہیں, یہ آپ نے دیکھا کس انداز سے. اور پھر ایک عادت ہے, اچھا یہ مجھے کوئی دلیل نہیں ہے اس کی میرے پاس کہ میں نے تاریخ میں باقاعدہ لکھے ہوں اس طرح سے جملے جو بات اب میں کہنا جا رہا ہوں, لیکن یہ مسئلہ ہے کہ البتہ جو اسلام سے پہلے کا زمانہ تھا اسے کہتے ہیں جاہلیت کا زمانہ. اب وہ کیوں کہتے ہیں جاہلیت؟ وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن بڑے فصیح و بلیغ قسم کے شعرا ہوتے تھے اور زبان بڑی خالص ہوتی تھی. تو جب بھی کوئی اچھا کلام کہتا تھا, جو مغنی ہوتے تھے گانے والے غنا کرنے والے, وہ ان کے کلام کو لے کر جیسا کہ میں نے کہا پڑھ کے, اور وہ کلام مشہور ہو جاتا تھا. تو یہ امام سجاد کا جو کلام ہے یقیناً یہ مشہور ہوا ہوگا, یقیناً زبان زد و خاص و عام ہوا ہوگا, اور یقیناً یہ پھیلا ہوگا. اور پھر اہل بیت کی وہ شان اور وہ عظمت کہ جو قتل امام حسین علیہ السلام کی بنیاد پر وجہ سے تمام لوگ ڈر رہے ہیں کہ اب امام سجاد کے نزدیک آئیں, نہیں آ سکتے. بابا کو ان کے قتل کیا گیا ہے, معمولی انسان نہیں تھا دنیاوی لحاظ سے, جو لوگوں نے دیکھا ہے اس لحاظ سے معمولی ہستی نہیں تھے امام حسین. جو عالم غیب میں حسین ابن علی ہیں وہاں تک تو آپ نہیں پہنچ سکتے. جو ظاہری لحاظ سے لوگوں نے دیکھا وہ کس طرح سے دیکھا, وہ منزلت وہ نہیں ہے کہ جس کو ہر انسان ڈر کر لے پا لے. جب اس کو قتل کر دیا, یہ اسی کا بیٹا ہے سید سجاد, لہٰذا لوگ نزدیک آتے ہوئے ڈریں گے. تو کس طرح سے امام علیہ السلام نے دعاؤں کے ذریعے تبلیغ کی, دعاؤں کے ذریعے اپنے پیغام کو دیا. اور اب آج کے بعد جا کر 54 دعائیں صحیفہ سجادیہ میں, دعائیں مکارم الاخلاق جو کہ صحیفہ سجادیہ میں نہیں ہے, اور دعائیں مکارم الاخلاق کے الفاظ دیکھیں آپ. تقریباً وقت ختم ہو رہا ہے, انشاءاللہ کل پر اس کو رکھتے ہیں اس گفتگو کو. لہٰذا امام سجاد کے زمانے کو سمجھیے, قتل حسین ابن علی کے بعد دین کی تبلیغ کرنا, قتل حسین ابن علی کے بعد اہل بیت کی منزلت کو بتانا, مدینہ کی فسق و فجور کی فضا میں اس خالص دین کو پہنچانا کہ جو رسول اللہ کے ذریعے امام سجاد تک آیا ہے, کس انداز سے دعاؤں کے ذریعے پہنچایا, اعتقاد کو کس طرح سے درست کیا, عقیدے کو کس طرح سے درست کیا. اور پھر اس کے بعد امام سجاد نے, 5-7 منٹ اور اوپر ہو جائیں گے, چلے, تین چیزیں اور ہیں جو امام سجاد نے واضح کی, تین چار چیزیں, وہ کیا ہیں؟ امام حسین پر گریا, کیا مطلب, کیسے واضح کیا؟ بھائی امام حسین پر گریا کرتے ہیں, جی جی گناہ مٹتے ہیں, گناہ مٹتے ہیں, گریا کیجیے. اچھا امام حسین پر گھر میں مجلس کرواتے ہیں, برکت آتی ہے, مال میں برکت آتی ہے, قرضہ ادا ہوگا, بس ٹھیک ہے مانگیے, بیماری ہے, پریشانی ہے, مجلس کیجیے, گریا کیجیے. اچھا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے اگر دنیا کا نہ دین کا, پھر کیوں گریا کروں میں؟ خوب توجہ کیجیے گا, جب ہر چیز آپ کہیں گریے کے فائدے یہ ہیں, 1, 2, 3, 4, 5 فرض کیجیے, اگر یہ 5 کے 5 مشکلات آپ کی حل ہیں تو پھر تو گریے کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا, فلسفہ بھی نہیں بنتا گریے کا, اور لغو کام ہے, ابس کام ہے, بیکار کام ہے گریہ. سرکار ڈسپرین کھاتے ہیں آپ, فلاں درد فلاں, 1, 2, 3, 4, 5 وجہ سے, یہ 5 میں سے کوئی وجہ آپ کے اندر نہیں ہے, کیوں ڈسپرین کھائیں گے؟ پھر اسپرین کھائیں گے؟ کھائیں گے, کھائیں گے آپ؟ نہیں کھائیں گے. تو گریا ہاں یہ ہے, گریا تقوی لاتا ہے, گریا پاکی, گریا وہ, گریا یہ, گنتے رہیے. اگر کوئی بھی وجہ آپ کے اندر نہیں ہے, وجوہات جو آپ بتا رہے ہیں اس کی بنیاد پہ گریا ہو, تو پھر تو گریے کا کوئی فلسفہ نہیں بنتا. جب بنتا ہے, اچھا امام سجاد گناہ بہت ہے, نعوذ باللہ, خاکم بدان, نہیں, امام سجاد ارادہ کرے تو آسمان سے زر اور ہن کی بارش ہونے لگے. بیمار ہے امام سجاد, جو ارادہ کرے تو فرشتوں کی بیماریاں دور ہو جائیں. تو امام سجاد سے مسئلہ کیا, کیوں گریا کر رہے ہیں؟ سمجھایا کہ دیکھو ہمارے جد کے گریے کا ثواب تو ہم نے تم کو بتایا ہے, یہ یہ ہے, لیکن گریے کو صرف اس وجہ سے مت کرنا ہم گریا کر رہے ہیں, گریا بذات خود مطلوب خدا ہے. دنیا میں ایسے تقوی پاکیزگی, جناب سیدوں کو کس طہارت کی ضرورت ہے؟ جناب سیدوں کو الاعوذ باللہ خاکم بدہن, میرے منہ میں خاک, سیدہ کو کون سے گناہ بخشوانے کی ضرورت ہے؟ گریا اصل میں کمال تک پہنچاتا ہے, سیدہ کو کس کمال کی ضرورت ہے؟ اللہ نے فاطمہ کی بزرگی ظاہر شرف, بابا ملا تو فخر رسولہ نے ماں سلف, شوہر ملا امیر عرب اور شاہ نجف, کس کا ماں انیس ہیں, انیس. کس گریا کر رہی ہیں؟ شہزادی روایت کے مطابق اب بھی گریا کرتی ہیں, روز عاشور ہوتا ہے گریا کرتی ہیں. جو امام حسین کی قبر پر فرشتے معمور ہیں خدمت کے لیے, وہ جاتے ہیں جب اپنی ان کا وقت تبدیل ہوتا ہے فریضے کو ادا کرنے کا, وہ جاتے ہیں, شہزادی گریا کرتی ہیں. تو امام سجاد نے گریے کو واضح کیا. یہ مت سمجھنا کہ اگر ہم نے گریے کا یہ ثواب بتائے ہیں تو انہی ثوابوں کی خاطر گریا کرو, اگر یہ تمام چیزیں نہیں ہیں تو گریا نہیں. گریا امام معصوم, امام معصوم کی ذات میں نقص ہے کون سا؟ لہذا گریا کرو. گریا آبجیکٹولی واجب, یہ بذات خود واجب ہے, کسی غرض کی خاطر گریا واجب نہیں کیا گیا. اور میں ایک اور بات کہہ دوں آپ کے سامنے, اتنے دن سے میری تقریر سننا, گریا کی بحث کو واجب اور سنت اور مستحب موقع سے نکالیے, بالا تر لے کر جائیے. گریا نام ہے اپنے دل کو فاطمہ کے دل سے متصل کرنے کا. من بکا ما من عبد بکا علی الحسن الا ووصل فاطمہ ووصل رسول اللہ. امام صادق فرما رہے ہیں کامل الزیارات میں, کوئی بھی شخص جو گریہ کرتا ہے, جب وہ بندہ مومن گریہ کرتا ہے تو اپنے آپ کو متصل کرتا ہے سیدہ سے, اپنے آپ کو متصل کرتا ہے رسول سے. یعنی کیا مطلب؟ مولانا یہ مستحب ہے واجب ہے؟ مستحب واجب کی بحث کو چھوڑو، تم بتاؤ سیدہ کی شان تمہاری نظروں میں ہے کتنی؟ مستحب واجب کو چھوڑو، یہ بتاؤ رسول خدا کی شان تمہاری نظروں میں کتنی ہے؟ یہ مستحب اور واجب سے آگے کی بات ہے۔ متصل ہو جاتے ہو، محبت کے اظہار کا نام ہے گریہ، یعنی اس مصیبت کو سن کے تمہارا دل کتنا ٹوٹا۔ گریہ نام ہے اس بات کے اظہار کا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ مخلص ہیں، اگر ہوتے نہ کربلا میں تو ادھر نہیں ہوتے، ادھر ہوتے۔ گریہ نام اس کا ہے۔ گریہ کس چیز کا نام ہے؟ گریہ نام اس کا ہے، یہ روایت تو فضائل کی لیکن مصائب کا آغاز ہے، سن لیجئے۔ اگر میں اپنی تلوار ذوالفقار کو مومن کی ناک پر رکھ دوں اور اس سے کہوں الان یبغضنی ما ابغضنی، مولا فرمانے جناب امیر نہج البلاغہ میں، اگر میں اپنی ذوالفقار تلوار کو مومن کی ناک پہ رکھ کے کہوں مجھ سے بغض رکھ، مومن مجھ سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ اگر میں منافق کے قدموں میں دنیا کی ساری دولت ڈال دوں، اس سے کہوں مجھ سے محبت کر، منافق مجھ سے محبت نہیں کر سکتا۔ وذالک قد انقضى بما قضى، اور یہ فیصلہ ہو گیا جس فیصلہ کرنے والے نے کیا۔ میرے بھائی رسول کا فیصلہ ہے یہ کہ یا علی تجھ سے سوائے مومن کے کوئی محبت نہیں رکھے گا اور سوائے منافق کے کوئی بغض نہیں رکھے گا۔ آپ یہاں تک آ گئے؟ اچھا، مجھ سے محبت رکھ، خوب توجہ کیجیے گا، تلوار رکھ دی ہے میں نے ناک پر، مجھ سے بغض رکھ، کاٹ دوں گا گردن۔ کہے گا یا علی گردن کاٹ دیجیے، تلوار آپ کی ہے، لیکن میں کیا کروں، بغض آ ہی نہیں رہا آپ سے، نہ کہ نہیں کر پا رہا، آ ہی نہیں رہا۔ تو یہ علی ابن ابی طالب سے محبت ہے، تو یہ جو محبت ایسی ہے یہ کہاں تک کی محبت ہے؟ انسان ہر چیز سے محبت کرتا ہے، مگر یہ کہ جب زندگی اور موت کے درمیان فیصلہ ہو تو اس کا انتخاب کرتا ہے جہاں زندگی ہو۔ کراچی والے پستول لگ دیا، والیٹ دے دیا، موبائل دے دیا، گاڑی دے دی، زندگی تو بچ جائے، لیکن اگر کوئی زندگی نچھاور کرنے پہ تیار ہو ایک محبت کی خاطر، یعنی چلانی ہے تلوار چلا دیجئے، نفرت آپ سے نہیں کر سکتا، ارے یہ تمہارا قاتل ہے، قتل کر دے گا۔ مولا کہہ رہے ہیں کہ اگر کر دوں مومن مجھ سے نفرت نہیں رکھ سکتا، کیوں؟ کیونکہ یعنی آپ سے جو محبت کی ہے نا وہ زندگی اور موت کی خاطر نہیں کی، محبت آپ سے کی ہے تو اس لیے کہ جہاں جہاں آپ جائیں وہاں وہاں آپ کے ساتھ ہم جائیں۔ تو گریہ کو آپ نے گریہ کیا، آپ یہ نہیں کرتے، آپ صحیح بات ہے، زندگی کو بہتر کیجئے آپ اپنی، لیکن گریہ کسی سبب سے نہیں، گریہ کا سبب صرف ایک ہے، تمہیں فاطمہ کے فرزند کی مصیبت سن کے دل ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا؟ عیسائی ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، ہندو ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، بے دین ہو، لادین ہو، ملحد ہو، ایتھیسٹ ہو، خدا کو مانتے ہو، دل ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا یہ بتاؤ۔ سارا سلسلہ یہ ہے۔ پھر امام سجاد نے ایک اور چیز اس کو واضح کیا، زیارت کو، زیارت پہ جائیے مسائل دور ہوں گے، بالکل ہوتے ہیں، زیارت پہ جائیے برکت ملے گی، بالکل ملتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، ہوتے ہیں، 5, 10, 15, 20, 25, 100, 200 سبب ہیں زیارت پہ جانے کے، جائیے زیارت، بالکل امام نے کہا۔ امام سجاد کیوں جا رہے ہیں زیارت پر کربلا کی؟ امام سجاد کیوں جا رہے ہیں نجف؟ اکیلے آتے تھے ناقے پہ، وہ جگہ موجود ہے نجف میں جہاں وادی السلام ختم ہوتی ہے، وہاں پر پشت روضہ مطہرہ امیر مومنین جہاں ناقہ باندھتے تھے، اپنے جد کی زیارت کو آتے تھے اور زیارت کر کے چلے آتے تھے۔ کیوں کر رہے ہیں امام سجاد زیارت؟ نعوذ باللہ، گناہ زیادہ ہے، علیہ باللہ برکت نہیں ہے زندگی میں، خاکم بدہن، کوئی ایسا مسئلہ ہے؟ زیارت بذات خود محبوب پروردگار ہے، محبت کرتا ہے پروردگار کے، آؤ اپنے پیشانی کو ٹیکو دھرے امیر مومنین پر۔ تیسری چیز، گریہ کو کس انداز سے بتایا، گریہ کو کس انداز سے سمجھایا، وہ یہ، بیویوں نے ایک سال تک گریہ کیا جب تک کہ جناب مختار نے خبر نہ بھیجی کہ اب انتقام لے لیا گیا۔ پھر آپ نو ربیع الاول کو دن کو کالے کپڑے اتارتے ہیں، وہ سب سلسلہ آپ کو پتا ہے۔ جب بیویاں گریہ کر رہی ہیں تو یہ خواتین ہیں گھر کی، کھانا کون پکائے گا؟ امام سجاد نے فرمایا آپ گریہ کیجئے، کھانا ہم پکوا کر بھیجیں گے، یعنی نظر پکانا مجلس کے لیے امام سجاد کی سنت ہے۔ صرف گریہ امام سجاد کی سنت نہیں ہے، آپ دیکھ لیں کہ امام وقت ہے، پھوپیاں ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، اور تمام مستورات بنی ہاشم ہیں، کہہ رہے ہیں امام سجاد آپ گریہ کیجئے، یعنی گریہ میں کمی نہ آئے، ہونا یہ چاہیے کہ بس اب گریہ نہ کیجئے۔ کتنے مہینوں سے آپ گریہ کر رہی ہیں، لیکن امام سجاد کہہ رہے ہیں گریہ کیجئے، کھانا ہم پکا کر بھیجیں گے، گھر کا کوئی کام نہ کیجئے، ہم آپ کا کام کروائیں گے۔ جو سیرت سے مقاتل میں ارباب سیرت تاریخ نے لکھا ہے، امام سجاد کھانا پکا کر بھیج رہے ہیں، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ امام سجاد کو جو وقت لگتا ہوگا کھانا تیار کروانے میں، مناجات پڑھ سکتے ہیں، عبادتیں کر سکتے ہیں، نانا کی قبر پر جا کر دو رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن کھانا پکوا کر بھیج رہے ہیں مستورات بنی ہاشم کے لیے۔ آپ گریہ کیجئے، کھانا ہم پکوا کر بھیجیں گے۔ تو آپ سمجھیے، عزاداری سے تعلق رکھنے والی ایک ایک چیز کو سمجھ کر پوری معرفت کے ساتھ انجام دیجئے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ عزاداری، عزاداری کی بحث کو اس بات سے کہ گریہ مستحب ہے، واجب ہے، گریہ یہ ہے تو ویسا، امام سجاد گریہ کرتے، گریہ نام ہے کہ تمہارا دل، فاطمہ زہرا کا دل جب ٹوٹا، تمہارا دل ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا، یہ ہے چیز عجیب ملتا ہے کہ جب کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام یہ قافلہ گیا تو کچھ لوگوں کو بھیجا گیا کہ سروں کو لے کر جاؤ۔ اور اس کے بعد دیکھیے مصائب کی گہرائی کو سمجھیے آپ، امام باقر کی روایت ہے امام سجاد سے، یعنی بیٹا اپنے پدر گرامی سے پوچھ رہا ہے، پانچویں امام چوتھے امام سے پوچھ رہے ہیں۔ کل میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ جو سوگوار ہوتا ہے، جو غمزدہ ہوتا ہے، اس کو تعزیت کیسے دی جاتی ہے؟ پانی کا گلاس دیا جاتا ہے، شربت دیا جاتا ہے، کھانا کوئی دیتا ہے لا کر۔ اچھا، جب اگر فرض کیجئے کہ دوسرے شہر سے خبر آئی ہے، ٹرین کا سفر ہے، ہوائی جہاز کا، کسی کو ساتھ کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ خاتون ہے، کسی خاتون کو ساتھ کرو، اکیلے بیچاری کیسے سفر کرے گی؟ اس کے پاس خبر آئی ہے بھائیوں کے انتقال کی، تو دو چار گھنٹے یہ کسی دوسراہٹ ہو، کوئی دوسری خاتون ہو اس کے ساتھ۔ دیکھو بھائی، سفر میں خیال رکھنا۔ یہ آپ نے تمہید سنی میرے منہ سے، اچھا اب آپ مجھے بتائیے کہ امام باقر کی روایت ہے امام سجاد سے کہ بابا یہ بتائیے کہ ہم کو کیسے لے کر جایا گیا؟ امام سجاد نے بتایا کہ پہلے سر تھے مستورات کو قافلے میں یہاں رکھا گیا، ہم کو یہاں رکھا گیا۔ امام سجاد کا ایک جملہ آپ کے سامنے میں پڑھتا ہوں، مقتل کے مطابق امام سجاد نے فرمایا، کلما دمعت عین احد منا قرعت رؤوسنا بالرماح، بیٹا محمد باقر، جب بھی ہم میں سے کسی کی آنکھ میں آنسو کا ایک قطرہ آتا تھا۔ اچھا مجھے آپ ایک سوال کا جواب دیجئے، اس حالت میں آنسو کا ایک قطرہ آتا ہوگا؟ باپ کا سر سامنے، چچاؤں کے سر سامنے، بھائیوں کے سر سامنے، 18 بنی ہاشم، پھوپیاں، رسول اللہ کی بہویں، بیٹیاں، بے محمل کے ناکوں پر سید سجاد، مولا فرما رہے جب بھی ہم میں سے کسی کی آنکھ میں ایک آنسو کا قطرہ آتا تھا، یہ ظالم جب ہماری آنکھوں میں آنسوؤں کو دیکھتے تھے نا تو تسلی کس طرح سے دیتے تھے؟ ہمارے سروں میں اپنے نیزے گڑوتے تھے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، ذرا آپ خود سے آئیے، یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے نا کہ جب کوئی مر جائے اس کے گھر میں جاؤ، 3 دن تک کھانا دو، کلیجے سے لگاؤ، صبر کی تلقین کرو، اس کے سامنے خوشی کا اظہار مت کرو، یا رسول اللہ یہ آپ نے کہا نا؟ میں کہوں گا یا رسول اللہ یہ آپ کی بیٹیاں اور بہویں ہیں، ان کے بچوں کے سر نوکے نیزہ پر ہیں۔ کس طرح سے تسلی دی جا رہی ہے کہ سروں میں نیزے چبائے جا رہے ہیں۔ بس یہ قافلہ آگے بڑھا، ایک دفعہ قافلہ آگے بڑھا، یہ ملائیں کہتے ہیں کہ ہم نے سروں کے جو صندوقچیاں تھی ان کو رکھا، اور پھر لہو لعب میں مشغول ہوئے۔ ایک دفعہ ہم میں سے کچھ لوگ سو گئے، میری آنکھ کھلی ہوئی تھی، میں نے ایک دفعہ دیکھا آسمان سے اماریاں اتری نورانیاں، ایک کے بعد ایک برقع پوش بی بی اتری، جس کے برقعے میں سے نور نکل رہا تھا، اماریوں میں سے نور نکل رہا تھا، بڑی با عظمت، بڑی با ہیبت، با جلال بیبیاں، جلالت اور عظمت کے ساتھ۔ اس کے بعد ایک اور اماری اتری، اس میں سے ایک برقع پوش معظمہ، جس کے ناماری میں سے نور نکل رہا تھا۔ وہ جب نکلی تو ان بیویوں نے بڑا عجیب احترام کیا۔ میں نے ایک دفعہ آنے والے سے پوچھا جو ان کے ساتھ آئی تھی کہ یہ بیوی کون ہے؟ کہا یہ حوا ہے، یہ مریم ہے، یہ سارا ہے، اور یہ آسیہ ہے، اور یہ جو آخری ہماری اتری ہے یہ کون ہے؟ کہا یہ حسین کی ماں فاطمہ زہرا ہے۔ ایک دفعہ ہماریاں اتری، یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے دیکھا یہ برقع پوش معظمہ براہ راست اس صندوقچے کے پاس گئی کہ جس میں حسین کا سر رکھا تھا۔ ایک دفعہ صندوقچے کو کھولا، وقادت سر رہا، اور اس کے بعد اپنی انگلیوں سے اس بیوی نے حسین کے سر کے بالوں میں کنگھا کرنا شروع کیا، بالوں کو سنوارنا شروع کیا،
عزیزوں تمہارے ان گریوں پر امام زمانہ رحمت کرے، تین جملے سنو، تین جملے اپنی کفن پر لکھوانا، اپنی اولاد کو وصیت کرنا، یہ تین جملے۔ ایک دفعہ بیوی نے یہ جملہ کہا، یا غریب الحسین، اے ماں کے پردیسی حسین، یا جان الحسین، اے میرے پیاسے حسین، یا مظلوم الحسین، ارے فاطمہ کے مظلوم، یعنی فاطمہ جو عرش سے آئی ہے نا، جو خلد سے آئی ہے، فاطمہ کے دل کو بڑی تکلیف ہے کہ بیٹے کو پردیس میں قتل کیا گیا، فاطمہ کو بڑی تکلیف ہے کہ بیٹے پر ظلم کیے گئے۔ لیکن آخری جملہ سن لیجئے، فاطمہ کو ایک اور چیز کا ظلم ہے، میرے الفاظ میں، بیٹا حسین تیری ماں کو بڑا دکھ ہے کہ جب تجھے ذبح کیا گیا تو پیاسا ذبح کیا، پانی نہ دیا۔ اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، ولي وحافظه وقائد وناصر ودليل وعين حتى تسكنه ربك طوعه وتمتعه فيها طويلا. اللهم بحق محمد وآل محمد عليه، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين، واكفنا ما همنا وارزقنا العافية، ووسع رزقنا وطول عمرنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بجاه محمد وأهل بيته الطيبين، پالنے والے اس عزاداری کو حضرت حجت کی بارگاہ میں قبولیت سے سرفراز فرما، ان کے زخمی دل کے لیے مرہم قرار دے، بارہ امام، چاردہ معصومی، خاصتاً پنجتن، خاصتاً رسول اللہ، خدیجۃ الکبریٰ، بی بی سید امیر المومنین امام حسن، ان کے لیے باعث تعزیت و تسلیت قرار دے، حضرت حجت کے لیے باعث تعزیت قرار دے۔ پروردگار حضرت حجت کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما، ہر خوشی عطا فرما، پروردگار ان آنسوؤں میں برکت عطا فرما، ان آنسوؤں کو مورد قبول قرار دے، حضرت حجت کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما، ہر خوشی عطا فرما، ہمیں ان کے انصار و عوان میں شامل فرما، ہمیں ان کے ظہور میں تعجیل فرما، جو ہمارے احباب، چاہنے والے دوست، عزیز رشتہ دار، والدین، محسنین، نیک کام جنہوں نے ہم کو سکھائے، ڈیوڑی سے سید الشہداء سوس خان، مرثیہ خان، ذاکرین، خطبہ، جو بھی سید الشہداء کی دہلی سے منسلک تھے، خدمت گزاران عزاداری جنہوں نے ہر کسی بھی لحاظ سے عزاداری کی خدمت کی، اگر موجود ہیں پروردگار ان کی تمام مشکلات کو دور فرما، اور جو چلے گئے ہیں پروردگار ان کی مغفرت فرما۔ پروردگار ہمیں حضرت حجت کی دعاؤں میں ایک وہ مقام عطا فرما کہ جن دعاؤں کے ذریعے ہماری زندگیاں بابرکت ہو سکیں۔ پروردگار گناہوں کی مغفرت فرما، دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے درود بھیج دیجیے۔